सच्चा अमानत दार ताज मुझे को तू या रब बना।
सच्चा अमानत दार ताज मुझे को तू या रब बना।
तेरी पसंद की हो तिजारत गफलतों से तू बचा।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام تجارت، حسب معمول ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کالز کرتے ہیں، مفتی صاحب جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور یوں علم دین کی ایک بیٹھک برپا ہوتی ہے جس سے ہمیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، بہت سارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کی کالز نہیں لے سکیں گے کیونکہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کچھ عرصے سے کہ ہم اپنے ساتھ پروفیشنلز ہیں، مختلف فیلڈز کے ماہرین ہیں، بزنس مینز ہیں، ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر ان کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، بعض اوقات سوال در سوال، جواب در جواب بھی ہوتا ہے، کچھ ایکسپلینیشن بھی آ جاتی ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک طریقہ ہے علم دین سیکھنے کا، بہت ساری پرابلمز کو کلیئر کرنے کا، اور آج بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ ہمارے ساتھ چار افراد ایسے موجود ہیں جو مارکیٹ کے ہیں، مختلف فیلڈز میں ان کا ایک تجربہ ہے، اور ان کے پاس بھی سوالات ہیں، وہ شامل کریں گے۔ اور ان کے جو سوالات ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف ان کے سوالات نہیں ہیں، بلکہ اس فیلڈ سے یا جس تعلق سے سوال کر رہے ہیں اس معاملے میں دنیا کے سینکڑوں ہزاروں بلکہ شاید لاکھوں لوگ بھی انوالو ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ جو سوال کر رہے ہوں تو آپ کا دل کہے یہ تو وہی بات ہے جو میرے دل میں تھی۔ تو سوال بھی اہم ہے اور یقینی طور پر جواب اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ پورا سلسلہ آخر تک توجہ کے ساتھ دیکھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو بہت سارے مسائل، بہت سارے احکام، شریعت کی باتیں، کاروبار کا طریقہ، خرید و فروخت اور دیگر معاملات سے متعلق اللہ نے چاہا تو سیکھنے کو ملیں گی۔ تعارف کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن پہلے شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے اور میرے تعارف کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چار افراد ہم نے آج نئے شامل کیے ہیں، مارکیٹ سے کہہ لیں، مختلف فیلڈ سے کہہ لیں، وہ کون ہیں، ان کا کیا تعارف ہے؟ آئیے انہی کی طرف بڑھتے ہیں اور انہی کی زبان سے جانتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے اور کس فیلڈ سے تعلق ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے، اور پھر انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں۔ جی،
میرا نام سید اشرف اللہ خاکی ہے، اب میں ایک فیوچر ٹیکنالوجیز کمپنی میں سی ایف او ہوں، اور میرا ایکسپیرینس 20 سال سے میں فائنانس اور ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ ہوں، اور فائنانس اٹیچ کر کے کام چل رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی، 20 سال کا تجربہ ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جی جناب،
ندیم ریاض صدیقی نام ہے میرا، اور کاروباری سلسلے میں جو ہے وہ گیس اپلائنسز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا کاروبار ہے ہمارا، جو ہم مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں، جس میں گیزرز ہیں، جس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہابس وغیرہ اور کچن ہوڈز وغیرہ ہوتی ہیں۔
ٹھیک ہے جی،
اس کے حوالے سے تقریباً آلموسٹ 15 سال سے یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے
جی، 15 سال سے بزنس کر رہے ہیں، اور 15 سال بہت ہوتے ہیں بزنس میں، یوں تو کم بھی ہوتے ہیں لیکن بہت بھی ہوتے ہیں سیکھنے سکھانے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جی جناب،
میرا نام محمد فہد اقبال ہے، کرنٹلی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے ایسوسیٹ ہوں، فائنینس مینیجر کی پوزیشن پہ۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اراؤنڈ 12 to 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے۔ ادر ایکٹیویٹیز میں لیکچرشپ میں بھی ان اینڈ آؤٹ ایویلیٹ رہتا ہوں ڈفرینٹ ایچ سی ریکگنائز انسٹیٹیوٹ۔
ٹھیک ہے جی حضرت۔
میرا نام محمد فیصل صدیقی ہے، فیلو ممبر ہوں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹ آف پاکستان کا، اور ایز اے مینیجر بجٹنگ اینڈ پرائسنگ پچھلے 15 سال سے انوپاک موٹرس کو صف کر رہی ہیں۔
گاڑیاں مہنگی کروانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔
جی بالکل۔
اچھا، ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں آپ، یہ مدنی چینل کی برکت ہے۔ مجھ سے بھی ایک سوال کرنے کا، میرے پہلے آپ کی طرف آنے سے پہلے،
دیکھیں نا، کمپنی کے لیے کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟
جی،
کمپنی کو نقصان سے بچانا سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو جب بجٹنگ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہوتا کمپنی اپ جا رہی ہے ڈاؤن جا رہی ہے، کتنی کاسٹ آ رہی ہے، کتنی کچھ بیچنی چاہیے۔ تو یہ جو फील्ड है, इसका तो काम यही है,
बजटिंग है तो डिक्रीज भी होगा, डिक्रीज भी करते हैं वैसे।
पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखी जाए तो वहाँ डिक्रीज तो आपको शायद 10 साल
बाद भी नजर आया, तो डिक्रीज भी तो होते ही,
डिक्रीज भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है,
अगर चाहे वो कम होते हो। मुफ्ती साहब मैं तजुर्बा सुन रहा था तो एक सवाल बजाय आपके मैं चाहता हूँ इनसे करूँ अगर आप इजाजत दें तो।
जी जी।
वो ये कि जैसे 20 साल 14 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है और जाहिर सी बात है मार्केट में मुख्तलिफ कंपनी से आपकी एसोसिएशन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कभी पहले ऐसा हुआ है किसी मुफ्ती साहब के साथ ऐसे बैठे हो, पहला एक्सपीरियंस हो रहा है? चलें जी नाजरीन, ये इनका भी पहला एक्सपीरियंस है, और जब ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि जब पहला पहला एक्सपीरियंस होता है ना तो फिर सीखने वाला जो होता है वो बड़ी गहराई के साथ या यूं कह लें तफसील के साथ सीखना चाहता है, और ये मैंने इसलिए पूछा ताकि आपकी दिलचस्पी बरकरार रहे। ऐसा नहीं होगा कि ये अगर 14 15 20 साल से एक फील्ड में है तो बस ठीक है, इन्होंने सवाल किया मुफ्ती साहब ने यहाँ से हाँ और ना कहा और अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, ऐसा नहीं होने वाला जो तजुर्बा है, बल्कि आप देखेंगे जब मुफ्ती साहब जवाब देंगे तो शायद आगे से आर्गुमेंट भी हो, शायद आगे से कोई एक्सप्लेनेशन भी आए, शायद कोई आर्ग्यू भी हो, और फिर देखेंगे ये सीखने को हमें क्या क्या मिलता है। मुझसे पहले सवाल की तरफ बढ़े
जी।
ठीक है जी, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सैयद साहब की तरफ, सैयद अशरुल हक साहब हैं जी हजरत, क्या फरमाएंगे
अब मुफ्ती साहब? मेरा एक आपसे ये क्वेश्चन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लोगों के अंदर फॉरेन करेंसी की तरफ एक रुझान बढ़ता जा रहा है कि लोग फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं और उसकी नियत ही होती है कि वो फ्यूचर में जाकर महंगी हो जाएगी तो हम इसको सेल करके इससे मुनाफा कमाएंगे, क्या ये जो मुनाफा है ठीक ये क्या जायज़ है इस्लाम के हिसाब से?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कोई भी माल है एसेट है उसको खरीदा और बेचा जा सकता है, और जहाँ तक करेंसी की बात है तो करेंसी जो फॉरेन करेंसी लोग जमा करते हैं बेचने से ज़्यादा उनकी नीयत होती है कि अपने असासे को डी वैल्यू होने से बचाया जाए, तो यही वजह है कि लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है, गरीब आदमी तो एंड टू माउथ होता है, तो वो डिफरेंट अंदाज में जो है वो पैसे को रखते हैं, कुछ सोने में कन्वर्ट करके रखते हैं, कुछ डॉलर्स में रख लेते हैं, जिनके सफ़र बैरून ममालिक में ज़्यादा होते हैं तो जिन ममालिक में ज़्यादा जाना है उन ममालिक के ताल्लुक से पैसा रख लेते हैं। एक साहब मुझे बता रहे थे कि तुर्की उनका जाना हुआ और जनाब तुर्की का लीरा उस वक्त था 40 रुपये से भी ऊपर, तो 1,00,000 लीरा उन्होंने ख़रीद लिया, आज वो लीरा जो है वो 11 रुपये का है, 11-12 रुपये का है। तो वो बाज़ों का जिक्र करते हैं इतने का हो गया, अगर चाहे वो ये नहीं बताते कि जो डॉलर उनके पास होंगे वो कितने थे और अब कितने का हो गया। तो इंसान की आदत है कि वो शिकवा ज़्यादा कर रहा होता है और शिकवे का इजहार कर रहा होता है, तो ये स्ट्रेटजी है बुनियादी तौर पर, एक हिकमत है, स्ट्रेटजी या हिकमत या प्लानिंग जो है उससे इस्लाम मना तो नहीं करता। प्लाट जैसे कहें, बाज़ लोग प्लाट इसलिए डाल लेते हैं कि चलो बच्चे की शादी होगी तो प्लाट बेच के अखराजात पूरे कर लेंगे, तो यूँ मुख्तलिफ मौके के लिए मुख्तलिफ लोगों ने प्लानिंग की होती है। आम तौर पर जो एक आम आदमी है वो है ना जो बिल्कुल चीता है और वो रोज़ाना सिर्फ ये देखता है कहाँ एक इशारिया नीचे हुआ है, कहाँ एक इशारिया ऊपर हुआ है, तो वो तो रोज़ खरीद बेच रहा होता है, बाज़ लोग ऐसे भी हैं, लेकिन एक आम आदमी जो वो इस तरह का नहीं होता, वो कभी हंसवे मौका जाके बेच देगा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, कभी ले लेगा, कभी कभार का मामला होगा, और आमतौर पर इस तरह की जो डील्स हैं वो कानून भी उसको मना नहीं करता। बाज़ात कानूनी मामला आ जाते हैं, जैसे आजकल आया हुआ था कि जनाब आपको अगर इस लिमिट में करेंसी चाहिए तो मनी एक्सचेंज में आप जाएंगे, अपना वीज़ा पेश करेंगे, डॉक्यूमेंट पेश करेंगे, फिर जाकर आपको मिलेगी। तो अगर इस तरह के हालात हैं तो फिर एक कानूनी पहलू से तो कुछ ना कुछ जो हर्फ आएगा और एतराज़ पैदा होगा, लेकिन अमूमी हालात में इस तरह करने में कोई मज़ायका नहीं है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, पहला सवाल हमारा हुआ और हमारे साथ हैं नदीम रियाज सिद्दीकी साहब जी हजरत, आप क्या सवाल करेंगे?
मुफ्ती साहब मेरा ताल्लुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और गैस अप्लायंसेस से है, तो इसमें बड़ी चीज़ें हैं और बड़ी चीज़ें जो है ना वो कॉमनली हो रही होती हैं हमारे यहाँ, जिसको जो मेरी नज़र में तो खैर मैं समझ रहा होता हूँ कि सही नहीं है, लेकिन अब आपके साथ बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ जो है वो कंपनीज जो है गुड्स उधार पर देती हैं और उधार पर कहीं 30 दिन का टाइम होता है, कहीं 60 दिन का टाइम होता है, कहीं 90 दिन का टाइम होता है, उसके बाद वो डीलर्स को जो देती हैं वो लोग वो पैसे उनको दे रहे होते हैं, लेकिन वो 90 दिन में पूरे नहीं कर पाते, जो कमिटमेंट है एक वो कमिटमेंट पूरी नहीं होती है, उसके साथ साथ जो है वो उसको मजीद प्रोलॉन्ग करते चले जाते हैं। یعنی حالات مارکیٹ کے حالات کو دیکھتے ہوئے بیچ نہیں پاتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری سیل نہیں ہوئی ابھی. اچھا کمپنیز کیا کرتی ہیں, جب ٹائم ابو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کے اوپر فالو اپ چارجز لگانا شروع کر دیتی ہیں. اب فالو اپ چارجز کو ہم اپنی لینگویج میں کہتے ہیں انٹرسٹ. تو یہ چیز کیا جائز ہے کمپنیز کے لیے, کمپنیز جو ڈیلرز کے اوپر لگاتی ہیں اور پھر وہ ابو چارجز لیتی ہیں؟
عام طور پر کیا ریشو ہوتا ہے ابو چارجز کا؟
سر یہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہوتا ہے.
ڈیلی بیسس کے
جی
کیا ریشو ہوتا ہوگا؟
منیمم 1% ہے.
1%
جی, یعنی مہینے کا 30% 32% اس طریقے سے جو ہے وہ
مہینے کا
جی انکریز ہو جاتا ہے.
انکریز ہو جاتا ہے
ٹوٹل رقم کا یا پھر جو قسط ہے اس کا؟
ٹوٹل رقم پہ جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے, اور وہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے ایک طریقے سے. یعنی آج لگایا پھر اگلے دن جو اماؤنٹ بڑھ گیا اس پہ لگایا, تو وہ اماؤنٹ تو ڈیلر وہاں بہت پریشان ہو جاتا ہے, اور پریشان ہونے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو پیسے نہیں ہے, پھر وہ دکان بند کر کے یا تو بھاگ جاتا ہے یا اس میں کمپنیز کو بھی لاس ہوتا ہے. تو یہ جو فالو اپ چارجز لگا رہی ہوتی ہیں کمپنیز, اور کئی کمپنیز لگا رہی ہیں.
دیکھیے کتنا فالو اپ چارجز ہوتا ہے اس کا کوئی تعلق جائز اور ناجائز سے نہیں ہے, تو میں نے معلومات کے لیے پوچھا ہے تاکہ جو لوگ ہیں ان کی معلومات میں آ سکے. آپ ایک اسپیسیفک فیلڈ کے آدمی ہیں, بہت ساری فیلڈز میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. اور ایک معلومات عامہ کے لیے ایک صورتحال سامنے آئے کہ تاجر برادری جو ایک حلال پروڈکٹ بیچتی ہے, لیکن بعض طریقے ایسے ہوتے ہیں ان کے کہ ان طریقوں میں پڑھ کے وہ سود کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, اے ایمان والو سود نہ کھاؤ. اب اس زمانے میں جو اہل عرب کی عادت تھی وہ اسی طرح کی عادت تھی کہ ایک چیز کی جو ہے وہ مال بیچ دیا, مثال کے طور پر 15,000 روپے کا مال بیچا ہے, 15,000 کا مال بیچا ہے, مدت آ گئی, ادائیگی نہیں ہو سکی, اب وہ اس پہ فالو اپ چارجز شروع کر دیتے تھے, سود شروع کر دیتے تھے, یہاں تک کہ سود اصل رقم سے بڑھ جایا کرتا تھا.
سب ایسا ہے.
قرآن پاک نے یہ بیان فرمایا کہ لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا, کہ دونا دون ڈبل ٹبل کر کے, یعنی ڈبل ری ڈبل کر کے سود مت کھاؤ. بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا یا ان کے دل میں کجی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھی قرآن نے چونکہ یہ کہا ہے کہ یوں مت کھاؤ, تو اس طرح کا جو سود ہے وہ حرام ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا. اس بات کے رد میں الحمدللہ رب العالمین معرفت الربا کتاب کے اندر میں نے تقریباً 11 آیات نقل کی ہیں کہ ایک ہوتا ہے کسی چیز کا موقع محل یا جس طرح کی چیز ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھ کے حکم بیان کرنا. قرآن پاک نے کہا کہ وہ بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں تو وہ تم پر حرام ہیں. مثال کے طور پر ماں بچی کو لے آتی ہے, شادی ہوتی ہے, اس کی پہلے سے بیٹی موجود تھی, تو اس کی پرورش عام طور پر یہ بندہ کر رہا ہوتا ہے جس نے شادی کی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ گود میں بیٹھنے کے لائق ہے, چھوٹی سی ہے, تو وہ حرام ہے, ورنہ وہ حرام نہیں ہے, بلکہ ایک کیفیت بیان کی ہے وہاں پر قرآن پاک نے. تو یوں بہت ساری ایسی آیات کے ذریعے اس کی مذمت کی گئی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سود تو مطلقاً حرام ہے, بلکہ قرآن پاک نے تو اس دور کے معاشرے کی عکاسی کی ہے, ایک نقشہ کھینچا ہے کہ اس دور میں لوگ کس طریقے سے سود میں ڈوبے ہوئے تھے اور سود سے نکلنے کے لیے تیار نہیں تھے. اتنا سود کہ اصل رقم سے بھی بڑھ جایا کرتا تھا. تو یہ تو اب تری کی اعلیٰ ترین صورتحال ہے. اب اس کی جو خرافات نکلتی ہیں لا محالہ اس کا اثر کنزیومر پر پڑتا ہے. اب یہ جو لاس ہے وہ کنزیومر سے کور کرتے ہیں, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, تناؤ پیدا ہوتا ہے, ایک لا متنائز سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے. یہ لاس وہاں سے کور کریں گے, اس کا لاس وہاں سے کور کریں گے, اس کا لاس وہاں سے کور کریں گے. ایکٹیویٹ جو ایکویٹی بیس تجارت ہوتی ہے اس کے اندر اس طرح کے کوئی لاسز نہیں ہوتے. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک دلدل ہے, ایک ایسی دلدل ہے جس میں اللہ کی نافرمانی, اس کے رسول کی نافرمانی, اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ, قرآن پاک کے احکامات کے خلاف ورزی اور سود کی مذمت, نحوست میں آنے والے جتنی وعیدے ہیں بندہ ان کا جو ہے وہ خود کو ان پر پیش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ طریقہ انتہائی غلط ہے. سود اگرچہ کہ تھوڑا ہو یا زیادہ, سود تو سود ہوتا ہے. یعنی بنیادی طور پر حکم یہ ہے کہ جب مدت ادائیگی آ گئی تو ادائیگی کر دی جائے. اگر کوئی جان بوجھ کر ادائیگی نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے. تقاضا کرنے والے کا یہ ذمہ ہے کہ اضافہ نہ لے، اگرچہ کہ تاخیر کرتا ہے اور تاخیر کرتا ہے اور تاخیر کرتا ہے، اضافہ نہیں لے سکتا. آئندہ کے لیے یہ کر سکتا ہے کہ اس کو مال بیچنا چھوڑ دے، ایسے بندے کو بندہ مال ہی نہ بیچے. تو یوں مختلف طریقے اپنا کر ان برائیوں کا سدے باب نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر فالو اپ چارجز کے نام پہ سود لینا یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے.
مسلم، یہاں پہ ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے بیان فرمایا، سود کی تفصیلات بیان فرمایا، یقینی طور پر قرآن و حدیث کی جو تصریحات ہیں، واضح احکام ہیں، وہ سب پر ہی ہیں. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو اس وقت پاکستان میں بھی اور بیرون ممالک میں بھی، یعنی ورلڈ وائڈ، اس بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ سود کے فوائد اگر ہیں بھی، بالفرض اگر ہیں بھی، تو وہ بہت مائنر ہیں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. ایون اکنامکس کے جو ماہرین ہیں، ماہرین معاشیات ہیں، وہ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ تسلیم کر رہے ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں آئے دن انڈیویجول فرد ہو یا پھر جو ہے نا وہ کوئی ملکی اور بین الاقوامی کمپنیز ہوں، وہ اسی جال کو پھینکتے ہیں، اسی کو اپلائی کرتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس سے فرد بھی خراب ہو رہا ہے، معاشرہ بھی خراب ہو رہا ہے.
دیکھیے، انسان کی ایک نیچر ہے کہ انسان کے سامنے جو راستہ آسان نظر آتا ہے وہ اسی کو ترجیح دیتا ہے. کراچی کے اندر نئی بسیں چلنا شروع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے اب ان بسوں میں سواری اختیار کرنا پسند کریں گے. جب یہ نہیں تھی تو چنگچیری رکشے تھے، جب وہ نہیں تھی تو وہ جو منی بسیں تھیں وہ تھیں. یعنی ایک ذہن یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا کہ جو اویلیبل ہے اس کی طرف بڑھو. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں کیا میرا جسم اس قابل ہے، میرا وقت کیا اتنا اجازت دیتا ہے کہ میں اس ذریعے کو اختیار کروں، ٹرانسپورٹ کا میں یہ نہیں یہ ذریعہ اختیار کروں گا. تو کچھ لوگ چوائس پر چلتے ہیں اور کچھ لوگ چلتے ہیں کہ جو ان کو آپشن میسر ہوتے ہیں اس پر چلتے ہیں. اسلام کیا ہے؟ اسلام اطاعت کا نام ہے، اسلام سر جھکانے کا نام ہے، اسلام نام ہے کچھ چیزوں کو اپنانے کا، کچھ چیزوں کو چھوڑنے کا. تو یہاں ہمیں اپنے چوائسیز استعمال کرنا ضروری ہیں کہ یہ راستہ ہمارے لیے غلط ہے اور یہ راستہ ہمارے لیے صحیح ہے. دنیا میں آپشنز ہمیشہ برقرار ہوتے ہیں. وہ کون سی برائی ہے کہ جس کا آپشن، جس کا راستہ کبھی بند ہوا ہو؟ کوئی برائی ایسی نہیں ہے کہ جس کا آپشن نہ ملتا ہو. اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے کیا چوائس کرنا ہے. تو خود کو آپشنز کے بہاؤ میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ چوائس کی دنیا میں آیا جائے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کیا آپ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بہتر ہے. استخارہ کی جو مسنون دعا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی بہت زیادہ تلقین فرمائی نماز استخارہ کی، اور صحابہ کرام فرماتے تھے کہ قرآن پاک کی آیات کی طرح میں تلقین کرتے تھے، یعنی بتاتے تھے کس طریقے سے جو استخارہ کیا جاتا ہے. جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دو رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں. یہ مسنون طریقہ ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں بہتری ہے. آپ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جو طریقے آ گئے ہیں کہ ہاں بھی تم پوچھ دو، تم کسی سے معلوم کروا دو، تم کروا دو، بعض طریقے تو بالکل ہی غلط ہوتے ہیں. اچھا، ہوتے بھی ہیں تو مسنون نہیں ہیں. استخارہ نام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا. اب وہ جو دعائیں ہیں، اتنی پیاری دعائیں ہیں، اس میں یہ ہے کہ اے اللہ، اگر یہ کام میرے دین کے اعتبار سے، میری دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو میرے لیے مقدر فرما دے اور آسان فرما دے. پھر دعا مانگی جاتی ہے، اگر میرے دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، اس میں شر ہے، تو اس کام کو دور کر دے اور میرے ذہن میں اور جو میرے خیالات میں اس کام کی جو کشش ہے، میرے ذہن و خیالات سے بھی اس کام کو نکال دے. تو یہ جو پیٹرن ہے، یہ جو اسلوب ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک مسلمان کو کس طریقے سے چیزوں کو چوائس کرنا چاہیے. یہ تو ان چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے مجھے کیا کرنا چاہیے. بعض اوقات رشتہ کر رہا ہوتا ہے، نیا کام شروع کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا انجام ہمیں نہیں پتہ، لیکن جائز اور ناجائز تو چیزیں واضح ہیں، اس کے متعلق چیزیں تو پوشیدہ ہی نہیں ہیں. یہ تو ہم نے ضمناً بات کی ہے کہ قرآن پاک نے تو اسلوب یہی بتایا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو چوائس کرتے ہیں آپ کا معیار کیا ہونا چاہیے اور آپ کے پیش نظر کیا اسٹیپس ہونے چاہیے جس پہ چل کے آپ کسی چیز کو چھوڑتے ہیں یا کسی چیز کو ترک کرتے ہیں. بلکہ علم ترجیح جو ہے پورا ایک علم ہے.
جی،
پورا ایک علم ہے، علم ترجیح، پیورٹی. ہمارے انتہائی عظیم سنی عالم دین ہیں، انہوں نے تو اس موضوع پہ کتاب بھی لکھی ہے کچھ حدیث کی روشنی میں، کہ یہ بھی دین کا ایک حسن ہے.
جی چلیں جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اگلا سوال فہد اقبال بھائی کیا سوال ہے آپ کے پاس؟
مفتی صاحب ابھی ہم آسانیوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو مجھ سمیت ہم لوگ آسانی کی طرف ترجیح دے رہے ہوتے ہیں چیزوں کو نا. اٹس لائک جیسے پہلے کمرشل بینکنگ تھی اب ہم اسلامک بینکنگ کی طرف اسٹیپ بائی اسٹیپ موو کر رہے ہیں تو ہم اس پہ نارملی ریفر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس پہ اپنی انویسٹمنٹ ڈال کے اس پہ ریٹرن کو ہم ریسیو کریں تو وہ پروفٹ اینڈ لاس جیسے بینکنگ سیکٹرز میں پروفٹ اینڈ لاس کا ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی مطلب پروسیجر پہ وہ آپ کو ریٹرن مطلب شیئر کر رہے ہوتا ہے تو وہ لینا کیسا ہے؟
دیکھیے سعودی ماڈل اور اسلامی بینکنگ کا ماڈل اس میں فرق تو ہے. سعودی ماڈل بیس ہے انٹرسٹ پر سعودی نظام پر اور اسلامی بینکنگ کا جو نظام ہے کم از کم اس میں سعودی ماڈل نہیں ہے اور کمزوریاں اور خامیاں پائی جا سکتی ہیں لیکن سعودی ماڈل نہیں ہے. بعض اوقات آپریشن غلطیاں ہوتی ہیں اور آپریشن غلطیاں کنزیومر کی طرف سے بھی ہوتی ہیں اور بینک والوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کنزیومر کی ذمہ داری ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے جس ڈیل کو میں لے رہا ہوں یہ ہے کیا. آپ نے تو خیر سیونگ اکاؤنٹ کا پوچھا ہے. بعض لوگ جو ہیں مختلف ڈیلز لے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی نے بینک سے پیسے پکڑنے ہیں تو بینک کوئی نہ کوئی شرعی عقد جو ہے اس کو لے کر آتا ہے, مراوع کرے گا, استثناء کرے گا, سلم کرے گا, بعض جگہوں پہ لیزنگ کرے گا. تو یوں مختلف یہ کانٹریکٹ ہیں, ان کانٹریکٹ کی ایک روح ہے. 1400 سے یہ کانٹریکٹ پڑھائے جاتے ہیں. فقہ اسلامی کے اندر یہ کانٹریکٹ ایک بنیادی ماخذ ہے کیا کیوں کیسے. آپ بہار شریعت پڑھ لیں اور فقہ کتابیں پڑھ لیں تو ان کے اندر یہ سارے کے سارے ابواب موجود ہیں. مداربت کا باب موجود ہے, مراوع کا باب موجود ہے, شرکت کا باب موجود ہے, اجارہ کا باب موجود ہے, ماڈلس موجود ہیں. تو ان ماڈلس کو بعض اوقات سیٹ صاحبان خود ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ماڈلز ہیں کیا, وہ حوالے کر دیتے ہیں فائنینس کی ٹیم کے. فائنینس کی ٹیم میں بعض اوقات اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ خود سیکھتے سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری اکیڈمک تعلیم میں تو یہ ماڈل بتائے نہیں گئے. اب شروع کیا ہے بعض اداروں نے جو سی اے یا ایس ایس سی اے کروا رہے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کا بھی تعارف کروا رہے ہیں. ہم اسلامک فائنینس کورس اسی مقصد کے لیے کرواتے ہیں اور فائنینس پروفیشنلس کے لیے کرواتے ہیں تاکہ ان کو ایک اسلامک اسٹرکچر پتا ہو کہ لین دین کا ایک اسلامک اسٹرکچر کیا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی ہے سیونگ اکاؤنٹ کی, دیکھیے سیونگ اکاؤنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ پیسے رکھواتا ہے وہ اصل میں ہوتا ہے اور عرف عام سے انویسٹر کہتے ہیں, لیکن اس ماڈل میں شرعی ماڈل میں یہ ہوتا ہے رب المال. مداربت کا ایک عقد ہوتا ہے, یہ رب المال ہوتا ہے اور بینک ورکر کے حیثیت سے پیسے پکڑ رہا ہوتا ہے. اب اس نے بہت سارے لوگوں کے جو پیسے پکڑے ہیں وہ ورکر کے حیثیت سے پکڑے ہیں, اس کی محنت ہے اور لوگوں کا سرمایہ ہے. بعض کیسوں میں بینک اپنا پیسہ بھی ڈالتا ہے. اس بنیاد پر پیچھے سارے کے سارا جو کانٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اب بینک ان پیسوں کو کہاں یوٹیلائز کرے گا اس کا ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے. اس کو مراوع کرنا ہے, مداربت کرنی ہے, فلاں 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 چیزیں کرنی ہیں. تو بینک ایک ویٹیج سسٹم لے کر آتا ہے, ویٹیج سسٹم کے اندر پھر وہ دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا نفع نقصان ڈالنا ہے. اس کے اندر بہت اطمینان کی حد تک تو چیزیں نہیں ہیں. اطمینان کی حد تک والی بات یہ ہے کہ ویٹیج سسٹم کو بہت بہتر کیا جا سکتا ہے کئی طریقے بہتر کرنے کے. تو ورنہ تو یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھی آپ کے اتنے پیسے اتنے دن اور اتنے جو نا وہ دن یہاں رہے اتنا نفع آپ کا ہو گیا. تو اس کے اندر اور بہتری کی گنجائش موجود ہے. کچھ سال پہلے ایک پروگرام تھا وہاں اسٹیٹ بینک کے جو اس وقت کے گورنر تھے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کب جو ہیں وہ ایسا پروگرام لے کر آئیں گے کہ جس میں لاس کاؤنسل بھی شامل ہو مینجمنٹ کے ذریعے یا رسک مینجمنٹ کے ذریعے لاس کور کرنا اور چیز ہے, لیکن لاس ہوا نہیں ہے اب تک کنزیومرس کو. اس کی ایک وجہ بھی ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ بینک والوں نے جو یہ کہا ہوتا ہے اسلامی بینک والوں نے کہ ہم آپ کو 12-16% دے دیں گے اندازن, تو اکثر قصوں میں تو بیک گراؤنڈ پہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ گفٹ کر کے وہ فگر پورا کر رہے ہوتے ہیں. غیر مشروط گفٹ ہے تو کوئی شرن برائی بھی نہیں ہے. اس کے مقابل میں کچھ بڑے سودے جو ہوتے ہیں اس میں اسپیشل پول بن جاتے ہیں. اسپیشل پول میں کسی حد تک ویٹیج سسٹم نہیں ہوتا اور بہت محدود سطح پہ پول بنتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا پیسہ 2 افراد پہ لگے, 4 افراد پر ہی لگے, تو وہاں ویٹیج سسٹم ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایکچوئل بنیادوں پر آپ چل رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اتنا آپ کا پیسہ یہاں لگا ان چار افراد میں، ان چار افراد سے یہ ڈیل ہوئی اور یہ ڈیل ہونے کے بعد اتنی بچت ہوئی، بینک نے اپنے شیئر کا یہ رکھا، آپ کو یہ ملا، وہ پراپر ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں. اب یہاں دو اوپینین ہیں، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کمزوریاں ایسی ہیں اس سسٹم میں بھی کہ اجتناب کیا جائے، بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامک کانٹریکٹ کی بنیاد پر سارا لین دین ہو رہا ہوتا ہے اور ان کا نفع بھی حلال ہے اور ان میں پیسے بھی رکھے جا سکتے ہیں، تو یوں دو آراء ہیں. کوئی اگر کسی بھی ایک رائے پر عمل کرتا ہے ان علماء سے پوچھ کر جن کی رائے ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے.
اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، فیصل صدیقی بھائی. جی فیصل صاحب،
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کل نارملی آپ نے دیکھا ہوگا سر کچھ پروڈکٹس، کچھ پروجیکٹس لانچ ہوتے ہیں اور جس میں فلیٹس بھی ہوں گے، کہیں آپ نے دیکھا ہوگا پلاٹس بھی ہو سکتے ہیں اور شاپس بھی ہو سکتے ہیں. نیو پروجیکٹس ہوتے ہیں، لوگ وہاں پر اس میں بکنگ کرواتے ہیں جو کہ بالکل ایک نومینل اماؤنٹ سے ایک بکنگ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر اس میں ایک انسٹالمنٹ کا ایک شیڈیول بنا دیا جاتا ہے کہ آپ منتھلی آپ اس پہ اتنی انسٹالمنٹ پے کرتے رہیں گے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے پروجیکٹس میں ڈیولپمنٹ کا کام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پرائز مارکیٹ میں پرائز بھی انکریز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ہم نے اگر کوئی بکنگ کرائی اور سال بھر کے بعد اس پہ ہمیں کچھ اون پروفٹ ملتا ہے، اون منی ملتی ہے اور اس کو اگر ہم سیلز کر دیتے ہیں، ابھی ہمیں پوزیشن نہیں ملی، پوزیشن لینے سے پہلے ہی کیا اس کو سیل کر کے اس کے اوپر پروفٹ لینا کیا یہ جائز؟
آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک تو یہ پورا پروسیجر جس میں کوئی شخص اس طرح فلیٹ بک کرواتا ہے اور اس کے آرڈر پر بلڈر تیار کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک ہے. اس طریقہ کار کا نام ہے استثناء، یعنی آرڈر کے بعد ایک چیز بننا شروع ہوتی ہے، میک ٹو آرڈر کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے اندر چیز پہلے سے موجود ہونا شرط نہیں ہے، خام مال پاس موجود ہو یہ شرط نہیں ہے. سر کسی فیکٹری کو کنٹینر کا آرڈر ملتا ہے کہ جناب آپ نے دو کنٹینر بنانے گارمنٹس کے، تو وہ اس کے بعد آرڈر لینے کے بعد مارکیٹ میں جائے گا، خام مال خریدے گا، پھر جا کر تیار کرے گا. عام خرید و فروخت میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بیچ رہے ہیں وہ آپ کے آنرشپ میں موجود ہو. استثناء جو ہے ایک تو اس چیز میں اس میں رعایت موجود ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے بک کر لیا اور بک کرنے کے بعد وہ کام اسٹارٹ ہو گیا لیکن ابھی وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا، درمیانی مرحلے میں ہے اور آپ اس کو اسی حالت میں بیچنا چاہتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے اور ہمارا تفصیلی فتویٰ اس پر موجود ہے اور یہ تفصیلی فتویٰ جو ہے وہ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے، مجلس تحقیقات شریعہ کا تفصیلی فیصلہ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک جو رائٹ بک ہوا ہے نا بلڈر کے پاس کہ وہ آپ کو بنا کر دے گا، آپ اپنے اس رائٹ سے وڈرا ہو رہے ہوتے ہیں اور اس رائٹ سے وڈرا ہوتے ہیں آپ تھرڈ پارٹی کے لیے، بلڈر کے لیے نہیں، تھرڈ پارٹی کے لیے وڈرا ہوتے ہیں اون لے کے اور اپنا وہ حق اس کو بیچتے ہیں. آپ ہر حق نہیں بیچا جا سکتا، کچھ حق ایسے ہیں جو بیچے جا سکتے ہیں، جیسے کہ عورت کھلا کی ڈیمانڈ کرتی ہے تو شوہر اس پر معاوضہ طلب کر سکتا ہے کہ بھائی میں کیوں کھلا دوں، وہ عورت کہتی ہے ٹھیک ہے جو مہر دیا تھا میں وہ واپس کرتی ہوں. اس کے علاوہ بھی قیمت مقرر کی جا سکتی ہے، وہ بھی ایک حق چھوڑنا ہوتا ہے، اس کی ایک صورت بنتی ہے. تو ہر حق ایسا نہیں ہوتا اس کا معاوضہ لیا جائے، یہاں پر یہ نزول حق کی صورت ہے، حق وڈرا کرنے کی صورت ہے، رائٹ وڈرا کرنے کی. تو آپ تھرڈ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں، پھر تھرڈ پارٹی بلڈر کے پاس جا کے اپنے نام وہ کروا لیتا ہے، تو یوں اس کی گنجائش موجود ہے، اس طریقے سے آن پر جو ہے وہ خرید و فروخت کی جا سکتی ہے.
فیصل صدیقی بھائی کو جواب دیا گیا اور امید مدنی چینل کے ناظرین کو بھی جن جن کا یہ معاملہ ہے جواب مل گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں، دوبارہ سید اشر الحق بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پھر سوال لیتے ہیں. جی جناب.
مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سی چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، امپورٹ اس کر کے جب یہاں منگاتے ہیں تو ہم اپنے فائدے کے لیے اس کی ٹیکس اور ڈیوٹیز سے بچنے کے لیے ایک تو کرتے ہی ہیں ہم اس کی کیٹیگری کو چینج کر دیتے ہیں تاکہ اس پہ کم ٹیکس لگے، کم ڈیوٹیز لگیں اور اس کو ہم کلیئر کرواتے ہیں اور مارکیٹ کے اندر تو پرائس پہ ہمیں بیچنا ہوتا ہے لیکن اپنے فائدے کے لیے ہی ہم یہ پروسیجر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم ڈیوٹیز وغیرہ سے بچانے کے لیے اس کی ہم کیٹیگری چینج کر دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟
مارکیٹ کو آپ جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں.
مجھے جو ہے وہ کسی ایک بڑے فورم پر شرکت کرنے کا موقع ملا اور ڈفرینٹ تجاویز دی جا رہی تھیں ملک کے لیے، بہتری کے لیے. تو میں نے وہاں اس بات کو اجاگر کیا کہ میرے پاس جڑیا بازار کے تاجر آئے ایک مرتبہ، عمر رسیدہ تھے، کہنے لگے کہ 70 کی دہائی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی مارکیٹ میں کوئی تاجر انڈر انویسٹنگ کرتا تھا تو پوری مارکیٹ اس کو برا بھلا بولتی تھی. آج کے دور میں یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو پوری مارکیٹ اس کو برا بھلا کہتی ہے، میں سمجھانے آ جاتی ہے کہ بھائی تم کماؤ گے کیسے، کیونکہ مارکیٹ کے 99% جو لوگ ہیں وہ انڈر انویسٹنگ کر کے، کیٹیگری چینج کر کے، ڈیوٹی کم کر کے مال لے کر آتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں کر کر لے کر آئے گا جب تو ان سے مہنگا مال اس کو پڑے گا جتنے کا وہ بیچ رہے ہیں. تو میں نے وہاں یہ بات عرض کی کہ ایک شخص جو ہے نا وہ حلال و حرام پہ اب کیسے عمل کرے، اتنی زیادہ جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور سارے پورٹ والے جو ہے وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ کوئی ایسا سسٹم لانچ ہو رہا ہے کہ وہاں سے جب فیکٹری سے جو رسید بنے گی وہ ڈائریکٹ یہاں کے سسٹم میں آ جائے گی، اور اس سے کیٹیگری چینج کرنا یا اس سے انڈر انویسٹنگ کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا. تو یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس طریقے سے نا کہ جنگل کا راج ہوتا ہے، ہر طاقتور اپنے سے کمزور شخص کو کھا رہا ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایسی سوسائٹی جو کسی قانون طور طریقے تہذیب پر چلتی ہے. تو اب ہم خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم تہذیب کو ٹھکراتے ہیں تو ہزاروں مشکلات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. میں نیوز پڑھ رہا تھا موبائل مارکیٹ میں آگ لگی ہے، تاجروں کا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، بعض تاجر بچا کھچا مال، اب آگ لگی ہوئی مال جتنا نکال سکتا تھا نکالا انہوں نے، سسکی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہیں، راستے میں سسکی لٹ گئی. یہ معاشرتی بگاڑ ہے کہ قدم قدم پر جو دشواریاں بڑھ رہی ہیں. جب ہم خود بحیثیت تاجر قانون توڑتے ہیں، من مانی کرتے ہیں، ڈاکو کیا کر رہا ہے؟ وہ بھی یہ کر رہا ہے، وہ بھی قانون توڑ رہا ہے، وہ بھی من مانی کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کا جرم بہت بڑا ہے، حد سے زیادہ بڑا ہے، اس میں حق و لباد بھی شامل ہو گیا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی ایک کے بدلنے سے چیزیں نہیں بدلیں گی، بلکہ سب کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور حکومت کو بھی کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کچھ ایسے طریقے لے کر آئے کہ جس سے یہ جو تاجر حضرات ہیں ان کی مشکلات کم ہوں. بعض اوقات مشکلات کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ چلے جائیں جو بھی ریفنڈ ملتا ہے، ساری کی ساری رسیدیں مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 2% میں 4% میں رسیدیں خرید کے اور کلیم کرتے ہیں 17% میں. وہ سہولت گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے ایک تاجر کو، وہ تاجر اس کو یوں اویل نہیں کر پاتا کہ یا تو اس کے پاس پکی رسیدوں والے گاہک نہیں ہوتے، پکی رسیدوں والے اگر گاہک نہیں اس کے پاس تو یہ شرط ہٹا دینی چاہیے. اگر یہ شرط ہٹ جاتی ہے تو اس تاجر کو براہ راست فائدہ پہنچے گا، 17% اس کو واپس ملے گا، اور اگر نہیں ہٹتی تو دیکھیں پھر کیا ہو رہا، گھوم پھر کے جا کے جو بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، جو بڑے پیسے والے ہیں، 2-4% میں خرید کے وہ پھر جناب 10-12% خود کما رہے ہوتے ہیں. پوری انڈسٹری جو نا یہ ایک انسین جو انڈسٹری ہے وہ ہمارے جو وجود میں آ چکی ہے. بات ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، علماء کی ذمہ داری ہے صحیح بات بتانا اور راغب کرنا، جو غلط ہے وہ سب کو پتا ہے غلط ہے. حدیث پاک میں الاثم ما حاق فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گئے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، گناہ کی نشانیاں ہیں. تو گناہ تو ہے یہ کام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن تاجر بھی ہمارے ہی معاشرے کے لوگ ہیں، وہ بھی 2 پیسے کمانے کے لیے آتے ہیں، انہیں بھی بہتر ہونا چاہیے، ہمیں بھی بہتر ہونا چاہیے. ٹیکس حکومت کی ضرورت ہے، اس کو بھی ٹیکس ملنا چاہیے، لیکن بیچ کے اندر سے جو کھانچے والے لوگ آ جاتے ہیں نا، یہ اصل کام خراب کرتے ہیں. رشوت خور آفیسر، اہل منصب کہ جن کو منصب دیا گیا ہے، جن کے ذمے دیانت سپرد کی گئی ہے، جن کے ذمے کام سپرد کیے گئے ہیں کہ یہ بہتر طریقے سے چلوائیں گے، وہ خود اپنی جیبیں بھر کے اپنی قبر کو بھاری کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے.
سر ایک سوال اور ہے یہاں.
جی جی.
کچھ کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنٹ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو جو آئٹم آ رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ کسٹم لوگوں کو، کسٹم والوں کے ساتھ مل کر کے کچھ اس میں مزید وہ کنسیشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے وہ مزید رشوت.
آپ کی فیلڈ ہے نا مینوفیکچر، پہلے سب سے پہلے ہوتی ہے اس کے اندر الیکٹرانک آئٹم آپ کی فیلڈ ہے، سب سے پہلے مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ سے پہلے آر این ڈی ہوتا ہے، ریسرچ ہوتی ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ مختلف چیزیں بنانے والی کمپنی آ جاتی ہیں کہ جناب لو واٹ آ گیا، زیادہ بجلی خرچ نہیں ہوگی، یہ مارکیٹنگ ضرورت سب چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، پھر اس کی تشہیر ہوتی ہے، پھر بڑے ڈیلر کے پاس آتا ہے، چھوٹے ڈیلر کے پاس، پھر ریٹیلر کے پاس، پھر کنزیومر کے پاس، تو یہ پورا ایک سسٹم ہے، کوئی بھی چیز ڈائریکٹ نہیں آ سکتی۔ تو یوں جرائم میں بھی سسٹم بن چکے ہیں، سسٹم کے بغیر جرائم نہیں چلتے۔ ہم آج کل سن رہے ہیں کہ جناب سسٹم بنا ہوا ہے، لینڈس پر سسٹم بنا ہوا ہے، نوکریوں پر سسٹم بنا ہوا ہے، فلاں فلاں محکموں پر سسٹم بنا ہوا ہے، یہاں تک کہ قیدیوں پر سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ قیدی جو ہے نا، بعض قیدی، سب نہیں، کہ وہ وہاں بیٹھ کر بھی جرم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی سسٹم ہے، کلیئرنگ ایجنٹ تو سب سے بڑا مشیر اعلیٰ ہوتا ہے، وہ کنوینس کرتا ہے کہ آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، آپ یوں کرو، آپ یوں کرو۔ مجھے یاد اچھی طرح، ایک مرتبہ میرے لیے سنت کی خدمت میں حاضر تھے، کسی شعبے پر بات چلی، اس کی بہتری کیسے ہو کیسے نہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ کوئلے کو کتنا ہی دھو لو گے وہ کالے رہے گا۔ تو بعض شعبے ان کا اسٹرکچر ایسا بن چکا ہے، اب کوئی کلیئرنگ ایجنٹ بننا چاہتا ہے تو کیا وہ جائز کام کر سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، چند ایک شعبے ہی ہوں گے جس میں وہ رہ کے جائز کام کر سکے، ورنہ اصل تو جو فرنٹ مین ہے وہ یہی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سب ڈیلیں جو نا ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ملک کی خرابیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی خرابیاں ہیں، بہت سارے ملکوں میں پائی جاتی ہیں اس طرح کی خرابیاں، اور بہت سارے ملکوں میں نہیں پائی جاتی۔ تو ہمیں جو بہتر صورتحال ہے اس کو فالو کرنا چاہیے۔
فہد بیل بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ان سے لیتے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں جی؟
مفتی صاحب، اسی ڈسکشنز کو لیتے ہوئے اور کوشچن دماغ میں آیا تھا کہ یہ بیسیکلی ہم جو آئٹمس وغیرہ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ایل سی کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کہ فائنینسنگ کر رہی ہوتی ہیں بینک سے را مٹیریل پرچیز کرنے کے لیے، اور اس کے تھرو پھر وہ اس پہ اس کا انٹرسٹ بھی پے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس معاملات میں جو امپلائمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں، جو اس کا پارٹ ہوتے ہیں، تو ان کی وہاں پہ جاب کرنا کیسا ہے امپلائمنٹ میں؟ کیونکہ اب اراؤنڈ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میجورٹی جو بزنس مینس ہیں وہ اپنی فلیکسیبلٹی کے لیے پیسوں کو بورو کر رہے ہیں، اور ساتھ ایسٹس کو لے رہے ہیں، اور پھر اس پہ انٹرسٹ بھی پے کر رہے ہیں، اور پھر اس پہ جو دیگر ابھی پروسیجر آپ نے شیئر کیا ایل سی کے، اس پہ پارٹ بن رہا ہے،
اس آپریشن کو چلانے کے لیے بہت سارے لوگ اس کو کیس کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، ان کی ٹیکنیکل جو معاملات ہے وہ ضروری ہوتی ہے۔ دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی جاب کا اکثر حصہ تو ٹھیک ہے، جتنے کام اس کے ذمے ہیں وہ سب ٹھیک ہیں، لیکن ایک کام ایسا ہوتا ہے جس میں وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ کام بھی اس کا ٹھیک ہے، اگر ایک غلطی ہے تو اس کو ایک غلطی کہا جائے گا، دو غلطی ہے تو دو غلطی کہا جائے گا، تین غلطی ہو تین غلطی کہا جائے گا، غلطی تو بہرحال غلطی ہے۔ جب آپ غلطی کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب جا کے آگے راستے کھلتے ہیں۔ پہلا راستہ یہ کھلتا ہے کہ آپ دلی دل کے اندر آپ کو ملال ہوتا ہے کہ بھائی میں یہ غلطی کر رہا ہوں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں آپ کہ بہتر ذریعہ ملے، بہتر چیز ملے، کیونکہ جرأت ایمانی اور قوت ایمانی جو ہے وہ جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ پرہیزگاری بندے کے اندر آتی ہے۔ پرہیزگاری یہ ہوتی ہے کہ بندہ ایسی جاب کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو غافل ہے، کم از کم اس کے دل کے اندر یہ آتی ہے کہ میں کچھ بہتر ملے، کہیں میں ایسی جگہ جاؤں جہاں یہ غلطی بھی نہ ہو۔ تو یوں غلطی کا اعتراف بہت سارے راستوں کو کھولتی ہے اور چیزیں بہتر بھی ہو جاتی ہیں۔ بندہ بازو کا سوچ نہیں سکتا کہ راہیں کہاں سے کھلیں گی، وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو غلطی جہاں پر اس کو غلطی تو کہا جائے گا۔
چلیں جی، سوالات کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، تو اس قسط کو یہاں پہ ہم کلوز کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو نیکسٹ سنڈے آپ اسی ہمارے پروگرام کی ایکسٹینشن دیکھ سکیں گے، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھ سکیں گے، جس میں انہیں ہمارے شرکا کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، ڈفرینٹ سوالات ہوں گے، ظاہر سی بات ہے پھر ڈفرینٹ جوابات بھی ہوں گے۔ اپنا فیڈ بیک بھی ہمیں دیجیے، اللہ پاک آپ کو بھی علم دین سے نوازے، ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو तेरी पसंद की हो तिजारत, गफलतों से तू बचा।